اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتهائي واجب الاحترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، پنڈی کا مشہور اور قدیمی عزا خانہ ہے اور یہ ان کے خلوص کا اثر ہے کہ گھر میں شروع کی جانے والی مجلس آج اس طرح اس وسیع تناظر میں برپا ہو رہی ہے. میرے لیے بھی یہ سعادت بھی ہے، اعزاز بھی ہے آپ عزاداران سید الشہداء کی زیارت اور آپ سے گفتگو کا یہ شرف حاصل ہو رہا ہے. جیسا کہ برادر عزیز و ارجمند برادر زاہد جعفری صاحب نے کم و بیش آپ تک یہ پیغام پہنچایا، موقع اور مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس جگہ کی اہمیت اور حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب سمجھا کہ موضوع گفتگو اپنے مکتب و مذہب کی شناخت قرار دیا جائے، تاکہ آپ حضرات تک بھی اور آپ کی توسط سے دوسروں تک بھی یہ پیام پہنچایا جائے کہ مکتب اہل بیت ہے کیا، ہمارا عقیدہ توحید کیا ہے، ہمارا عقیدہ عدل کیا ہے، ہمارا عقیدہ نبوت کیا ہے، ہمارا عقیدہ امامت کیا ہے، ہم اسلام کو کن سے لیتے ہیں اور کون سا اسلام دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ سال مسجد امام صادق میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے ذرا وسیع تناظر میں گفتگو ہو، تاکہ جو لوگ پچھلے سال وہاں آتے رہے ہیں، تشریف لاتے رہے ہیں، ان کے لیے بھی تکرار نہ ہو۔ لیکن اس جگہ پر یقیناً یہ تکرار نہیں ہے گفتگو کا، اہمیت موضوع کی بہت زیادہ ہے، اس لیے اس موضوع کے بہت سے پہلو ہیں جنہیں بیان کیا جانا چاہیے۔ مثلاً یہی عقیدہ توحید، وحدانیت خدا کا عقیدہ، معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بھی اور ہماری نظر میں بھی عقیدہ توحید کا تصور بڑا سادہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے شخص کے لیے یہ عقیدہ حل شدہ ہے، جبکہ اگر مکتب آل محمد کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ہمارے تمام مسائل کی جڑ، اساس اور بنیاد عقیدہ توحید نہ سمجھنا ہے۔ میری باتوں پہ غور فرمائیے گا، اگر عالم اسلام کے لیے مسئلہ توحید حل ہو جاتا، مسئلہ نبوت و امامت حل شدہ تھا، چونکہ پروردگار عالم کی عظمت کا پتہ نہ چلا تو یہ بھی پتہ نہ چلا اس کا بنایا ہوا آدھی کیسا ہوتا ہے۔ اگر اس بھیجنے والے کو سمجھ جاتے، اس کی عظمت اور اس کی اپنی کائنات پر رحمت و شفقت و مہربانی کا ادراک کر لیتے تو سمجھ جاتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی مخلوق باقی رہ جائے لیکن اس مخلوق کو خالق سے ملانے والا باقی نہ رہے۔ میں نے عرض کیا عقیدہ توحید سے ہی تمام مسائل حل ہوں گے اور عقیدہ توحید سے ہی حل کیے جا سکتے ہیں۔ توحید نہ سمجھنے کا نتیجہ ہماری عملی زندگی میں ظاہر ہو رہا ہے، خداوند متعال سے دوری کا سبب عدم معرفت ہے، خدا کی معرفت درست نہ ہو تو عملی زندگی میں کمزوری اور ضعف آ جاتا ہے۔ یہ تمام مسائل جو پیدا ہوتے ہیں جب تک ہماری خداوند متعال کے بارے میں عقیدہ و نظریہ و ادراک درست نہ ہو اس وقت تک انسان کا قلب اور انسان کے دل میں وہ عظمت و مقام الہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب تک انسان کے قلب میں عظمت الہی اور مقام الہی کا درست تصور پیدا نہ ہو اس وقت تک عبادت اور اس کی اطاعت کا بھی درست تصور پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا عقیدہ توحید کی اہمیت اور عقیدہ توحید کی حساسیت، یہ دونوں ان مجالس میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور عقیدہ توحید سے مربوط مسائل ان کو بھی انشاءاللہ اپنے وقت اور حالات اور اس موقعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی پیش کروں گا۔ عقیدہ توحید سے مربوط مسائل سے میری مراد عقیدہ توسل ہے، عقیدہ شفاعت ہے، عقیدہ شرک ہے۔ چونکہ عالم اسلام میں کچھ لوگوں کی توحید کے بارے میں کج فہمی اور ان کی کم علمی سبب بنی ہے کہ وہ
دنیا کے اکثریت میں خدا پرستوں کو شرک پرست کہہ رہے ہیں، خدا پرستوں کو، موحدین واقعی کو مشرکین کی صف میں شمار کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان مجالس میں توحید کے ضمن میں یہ بھی بیان کریں گے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. وہ شے جسے لوگ شرک سمجھتے ہیں ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم خدا کو واحد و احد ماننے کے باوجود کچھ ہستیوں کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ کیوں بناتے ہیں. آیا اپنی مرضی سے بناتے ہیں یا جس کو واحد و احد مانا ہے اس نے ہی ہمیں اپنے تک پہنچنے کا انہیں وسیلہ بنانے کا حکم دیا ہے. تو یہ تمام مسائل میں نے اس لیے آپ کے سامنے یہ تمام جو پہلو ہیں بیان کیے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس موضوع کو خشک سمجھ کر عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے، نہیں، اس کے بہت سے پہلو ہیں جو بیان ہونے چاہیے. اور ہماری نئی نسل کو جو بڑا عام فہم جملہ کہہ کے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے جوابات پہنچے. یہ یونیورسٹیز میں، یہ کالجز میں، یہ دفاتر میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات ملنے چاہیے، تاکہ کوئی بھی مکتب آل محمد کا ماننے والا جب کسی کے سامنے بیٹھے تو فخر سے کہے کہ جیسا تصور اور عقیدہ توحید مکتب آل محمد میں ہے، نہ کسی میں ہو سکتا ہے نہ ہوگا. اور جیسا خداوند متعال کی وحدانیت کا اور اس کی عظمت کا عقیدہ ہمارے ائمہ نے پیش کیا ہے، کوئی پیش نہیں کر سکا. اس کے باوجود ہم ان ہستیوں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ بھی انشاءاللہ انہی مجالس میں آئے گا. آج کی مجلس کا آغاز چونکہ اول محرم ہے، اس لیے یہ جملہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مجالس یہ ترویج دین کا سبب بھی ہے، یہ بقائے دین کا سبب بھی ہے. اگر یہ مجالس یہ عزاداری نہ ہوتی تو خدا کی قسم دنیا میں دین کا تصور بدل جاتا. کیسے؟ کربلا والوں کا ذکر یہ اس بات کا اعلان ہے کہ طاقت حق نہیں ہے، حق طاقت ہے. کربلا والوں کا ذکر اعلان ہے کہ طاقت کے سامنے نہ جھکو، حق کے سامنے جھکو. حسین نے کربلا میں یہی پیام دیا ہے کہ جو طاقت کو مذہب حق مانتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اور جو حق کو مذہب طاقت مانتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں. جو طاقت کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان کا سر قیامت تک جھکا رہتا ہے، اور جو حق کے لیے سر کٹا بھی دیتے ہیں کٹنے کے بعد بھی ان کا سر اٹھا رہتا ہے. جنہوں نے طاقت کے لیے سر کو جھکایا وہ تاریخ کے شرمندہ کردار ہیں، اور جنہوں نے حق کے لیے سر کو کٹایا وہ تاریخ کے روشن کردار ہیں. آج یہ 72 کا ذکر یہ بتا رہا ہے کہ مقابلے پہ آنے والے ہزاروں ہونے کے باوجود تاریخ میں محو ہو گئے، اور یہ 72 ہونے کے باوجود قیامت تک پوری تاریخ پر محیط ہو گئے. یہ کربلا کے دن کو یہ چند گھنٹوں کا دن نہ سمجھو. یہ اگر سورج کے غروب و طلوع میں دیکھو گے تو یہ ایک دن ہے، لیکن اگر اسے اس کے معنوی اثر میں دیکھو گے تو یہ طلوع قیامت تک باقی رہے گا. یہ کربلا والوں کا اثر ہے، یہ کربلا والوں کی جدوجہد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہتا ہوں کہ حسین ابن علی کا تذکرہ، حسین ابن علی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ یہ رسول کے فرزند ہیں۔ میری بات کو سمجھیے گا، ہم مجلس حسین جو برپا کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ صرف رسول کے فرزند ہیں۔ امام حسین صرف رسول کے فرزند کا نام نہیں، صرف بنو ہاشم کی ایک فرد کا نام نہیں ہے، صرف علی کے لخت جگر کا نام نہیں ہے، صرف بتول کے نور نظر کا نام نہیں ہے، خدا کی قسم حسین ہر نیکی کا نام ہے۔ میری بات ذرا سمجھنا، حسین سے محبت نیکی سے محبت ہے، اور یزید سے نفرت امیر شام کا بیٹا سمجھ کے نہیں کرتے، ابو سفیان کا پوتا سمجھ کے نہیں کرتے، بنو امیہ کی فرد سمجھ کے نہیں کرتے۔ جیسے حسین مجسم نیکی ہے، ویسے یزید مجسم برائی ہے۔ اگر چاہتے ہو دنیا میں حق و باطل، دنیا میں برائی اچھائی، دنیا میں نیکی اور بدی کا تصور باقی رہے تو ذکر حسین کرو۔ کیوں؟ چونکہ جب تک یہ ذکر ہوتا رہے گا، اعلان ہوتا رہے گا کہ حق باقی ہے، اعلان ہوتا رہے گا کہ حق باقی ہے، نیکی باقی ہے، بدی باقی ہے، نیکی باقی ہے، برائی مٹ رہی ہے، بدی مٹ رہی ہے۔ اور یاد رکھو، ابھی زاہد جعفری صاحب بات کر رہے تھے نیٹو کے حملوں کے حوالے سے، میں کہتا ہوں ان مقابلوں کا، ان حملوں کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی ہمارے پاس حل ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں یہی بتایا، جب عزت کی زندگی جی نہ سکو تو عزت کی موت مرو کیسے۔ میری بات سمجھنا، کربلا میں کربلا والوں کا یہی درس ہے، جب عزت کی زندگی جی نہ سکو تو عزت کی موت مرو کیسے۔ کیوں؟ چونکہ اگر ذلت کی زندگی زندہ بھی رہو گے تو مردوں سے بدتر ہو۔ میری بات سمجھنا، اگر ذلت کی زندگی زندہ بھی رہو گے تو مردوں سے بدتر ہو، اور اگر عزت کی موت مر بھی جاؤ گے تو ان ذلت سے زندہ رہنے والوں سے کئی گنا بہتر ہو۔ یہ زندہ رہ کے مردہ ہیں، اور عزت کے ساتھ مرنے والے مر کر زندہ ہیں، زندہ ہے۔ یہ ہے کربلا والوں کا بیان۔ ان مجالس کا مقصد یہ ہے کہ حسین نے کربلا میں سب کچھ دے کر دین بچایا ہے، چاہتے یہ ہے حسین بچا رہے تاکہ دین بچا رہے۔
سبحان اللہ۔
اور میں نے یہ جملہ کہا، لیکن میری یہ باور، میری یہ یقین، میرا یہ اعتقاد نہیں، میں جملہ بدل دیتا۔ میرے دوستو، مجھے شہید مطہری کا وہ جملہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، وہ فرماتے ہیں نہ سمجھو کہ ہم نے نام حسین کو زندہ رکھا ہے، نہیں، حسین ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ ہم نے حسین ابن علی کے نام کو زندہ نہیں رکھا، اس نام نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ خدا کی قسم، جن کے پاس یہ نام ہے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ نہیں، میری بات نہیں آپ تک پہنچی۔ جن کے پاس یہ نام ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اور جن کے پاس یہ نام نہیں وہ آج بھی مردہ ہے۔ دنیا میں نظر دوڑاؤ، زندہ وہی ہوتا ہے جو غیرت کے ساتھ زندہ رہے، جو حریت کے ساتھ زندہ رہے، جو حبیت کے ساتھ زندہ رہے، جو اپنی عزت و آبرو کے لیے بچا رہے۔ آج دنیا میں دیکھو، 58 ملکوں میں 57 ملک ذلت کی زندگی جی رہے ہیں، ایک ہی ہے جو عزت کی زندگی جی رہے ہیں، اور یہ وہی ہے جن کے پاس حسین ہے۔
سبحان اللہ،
جن کے پاس حسین ہے۔ آج بھی ہمارے ان مسائل کا حل ایک ہی ہے، وہ کیا؟ آؤ اپنے تمام اختلافات، تفرقات مٹا کر اس مجلس اعضا میں آ جاؤ۔ اس مجلس میں کوئی تفریق نہیں، اس مجلس میں آنے والا یہ اعلان کرتا ہے، اے حسین میں کربلا کربلا میں نہیں تھا لیکن آج مقصد کربلا کے لیے آ رہا ہوں،
سبحان اللہ،
راہ کربلا کو باقی رکھنے کے لیے آ رہا، اس کربلا کے پیام کو زندہ رکھنے کے لیے آ رہا۔ ان مجالس کا پیام یہ قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا، ہم رہے نہ رہیں یہ رہے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کی بقا کا ضامن میں اور آپ نہیں، اس کی بقا کا ضامن وہ ہے جسے مٹانا بشر کے لیے ممکن ہی نہیں۔ حسین نے یہ سر، حسین ابن علی نے یہ قربانی کسی کے لیے نہیں دی، اس نے اس کے لیے دی ہے جو ہے ہی باقی۔ جس کے لیے قربانی دی ہے وہی اس کا محافظ ہے، وہی اس کا محافظ ہے، اور وہی اس پیام کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے ذرائع خود مہیا کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ جملے، یہ بات آخری مجلس میں کروں گا، لیکن اب زبان پہ جملہ آ گیا تو کہہ دیتا ہوں، مت سمجھو میں اپنے عقیدے کی بنیاد پہ اور اس عرفانی نقطہ نظر کی بنیاد پہ جو عرفا کا میں نے پڑھا ہے اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کربلا میں اگر یہ شہادت حسین کے بعد یہ مخدرات عصمت کی خواتین کو واپس خیمے بھیج دیا جاتا یا واپس مدینے بھیج دیا جاتا، کربلا کی تحریک کا ایک پہلو ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں اوجھل ہو جاتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں اپنے اس الہی نظریے کی بنیاد پہ کہ یہ انتظام قدرت تھا کہ یزید اس قافلے کو لے کے ہر شہر سے گزرے، ہاں گزارنا اس کے ہاتھ میں تھا اور پیام پہنچانا اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے ہاتھ میں تھا۔ حدیث عشق دو باب، آس کربلا دمشق، یہ دو باب ہیں، یہ دو باب ہیں جو پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں دو ذریعوں سے، ایک خون ہے، ایک پیام ہے، ایک حسین نے کام کیا، ایک زینب نے کیا۔ اور اس پیام کو جو ہم تک پہنچا ہے، میری بات سمجھیے گا، اول مجلس میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے نوجوان چہرے نظر آ رہے ہیں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ پیام جو ہم تک پہنچا ہے اسے آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے، لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ مجلس حسین سننا، پڑھنا، برپا کرنا، یہ سعادت بھی ہے، یہ ذمہ داری بھی ہے، یہ ذمہ داری بھی ہے۔ اس ذمہ داری کو احساس ذمہ داری کے ساتھ باقی رکھنا ہم سب پر فرض ہے، سننے والوں کی ذمہ داری، پڑھنے والے کی ذمہ داری، اور پڑھانے والے کی ذمہ داری۔ ان ذمہ داریوں کو اگر اپنی اپنی جگہ پر ادا درست کرو گے تو خدا کی قسم تشیع کا وہ چہرہ دنیا کے سامنے جائے گا کہ جس چہرے کے بعد بنی امیہ، بنی عباس، ترک، عثمانی اور آج کی موجودہ آمریتیں اور بادشاہتیں اسے مٹا نہیں سکتی۔ میں ایک خبر جو آج ہی پڑھ کے آ رہا ہوں عزیزو، آج ایک سعودی عرب میں ایک اس کے علاقے میں رات سے فوج نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ کیوں؟ خبر یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے کے رہنے والے مکتب عاشورہ کے ماننے والے ہیں، اور ان کی انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ اس محرم میں، اس جد و جہد اور اس تحریک میں تیزی آنے والی ہے۔ سوال یہ ہے، 11 مہینے بھی تو وہی ظلم ہے، یہ 12ویں مہینے بھی وہی ظلم ہے، کیا وجہ کہ اس مہینے میں ظالم ڈر رہا ہے کہ اس ظلم کے مقابلے میں تیزی آنے والی ہے۔ وہ تیزی کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں تیزی کا سبب حسین ہے۔ نہیں نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، پتا چلا جیسے 61 ہجری کے یزید کو حسین سے خطرہ تھا، آج کے یزید کو بھی حسین سے خطرہ ہے۔ تو اس ذکر کی کامیابی اور اس ذکر کے اثر کو اگر سمجھنا ہے تو دیکھو کربلا، وہ ہے کربلا والوں کا کردار۔ بس میرے دوستو، یہ ابتدائی جملے تھے، اب اپنے اصل موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا موضوع گفتگو توحید، لیکن توحید کے ساتھ اس سے مربوط مسائل۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے ایک انسان خدا پرست انسان خدا خواہ کے لیے، ایک انسان مسلمان کے لیے کہ میرا خدا واحد و احد ہے۔ توجہ فرمائیں گے عزیزو، عقیدہ توحید کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت کہ اگر اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو آپ سب سے پہلے اسی عقیدے پر توجہ دیں گے۔ میں اس کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے سامنے چند مثالیں دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، اسلام کے تمام عقائد اہم ہیں، لیکن ان تمام عقائد میں بنیادی ترین عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ اسلام میں کوئی عقیدہ اس وقت تک قابل اثبات نہیں، اس کا ثابت کرنا ممکن نہیں ہے جب تک توحید کو ثابت نہ کر لیا جائے۔ ماشاءاللہ، کیسے؟ نبوت، عدل، امامت، قیامت، ہمارے عقیدے میں اصول دین، یعنی دین کے اصول، دین کی بنیادیں یہ پانچ ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اصول دین پانچ ہیں، باقی چار اصول دین تب حل ہوں گے جب پہلے توحید حل ہو جائے۔ کیسے؟ توحید کے بعد دوسرا اصول دین کون سا ہے؟ بولیے،
عدل۔
عادل کس کو ماننا ہے؟ عدل کا عقیدہ کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے۔ تو جسے عادل ماننا ہے پہلے اسے ماننا ضروری ہے، ورنہ عدل کے پر عقیدہ رکھنے کا معنی ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تو جب تک جسے عادل ماننا ہے اسے نہ مانا جائے، عقیدہ عدل کا اس بات کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ اچھا، عدل سے آگے بڑھو، نبوت۔ نبوت کسے کہتے ہیں؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اور نبوت، نبی وہ جو پیام لے، یہی ہے نا، رسول وہ جو پیام پہنچائے۔ اچھا، پیام لینے کا مرحلہ پہلے، پیام دینے کا مرحلہ بعد میں۔ اچھا، جس سے پیام لے رہا ہے وہ کون ہے؟ اگر اسی کا پتہ نہیں تو پیام لانے والے پر ایمان کیا فائدہ رکھتا ہے؟ چونکہ یہ پیام بر ہے، پیام بر یعنی پیام اٹھائے ہوئے ہیں، تو کس کا پیام اٹھائے ہوئے ہیں؟ جس کا پیام اٹھائے ہوئے ہیں پہلے اس پر ایمان ہوگا تو پیام لانے والے پر پیام فائدہ دے گا، ایمان فائدہ دے گا۔ جب تک لانے والے پر پیام لانے والے سے پہلے پہنچانے والے پر ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ پیام لانے والے پر ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو عدل ہو، نبوت ہو، آگے امامت آ گئی۔ امامت کا اس بات نبوت کے بعد ہے نا، ہمارے عقیدے میں امامت جانشینی پیغمبر ہے۔ لیکن اگر عمومی معنی میں امامت لو، امام کون ہوتا ہے؟ جو منزل تک پہنچائے۔ تو منزل کون ہے؟ جس تک پہنچانا ہے، جس تک پہنچانا ہے، اگر اسی پر ایمان نہیں ہے تو اسے ماننے کا فائدہ کیا جو منزل پر پہنچانے آیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، وہ منزل خدا ہے، وہ منزل قرب خدا ہے۔ تو بس عقیدہ عدل ہو تب قابل اثبات جب پہلے توحید پر ایمان ہو، عقیدہ نبوت تب قابل اثبات اور فائدہ جب پہلے توحید پر ایمان ہو، عقیدہ امامت تب فائدہ دے گا جب پہلے توحید پر ایمان ہو، اور قیامت، قیامت پر ایمان تو خود ثابت ہے۔ قیامت کا معنی کیا؟ کہ بروں کو سزا ملے گی، نیکوں کو جزا ملے گی، تو یہ جزا اور سزا دینے والا ہی اگر نہیں تو فائدہ کیا؟ بس عزیزو، ثابت ہوا کہ اسلام میں ہر عقیدے کا مرکزی نقطہ توحید پروردگار ہے۔ جب تک توحید قابل اس بات نہ ہو، جب تک انسان کا عقیدہ توحید واضح نہ ہو، جب تک انسان کو خداوند متعال کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کلیئر نہ ہو، تمام اصول اسلام، تمام عبادات اسلام، تمام احکامات اسلام قابل اس بات بھی نہیں ہے، اور اگر ثابت بھی ہو جائے تو فائدہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں گے۔ بس میں نے یہ مثالوں سے آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کی کہ توحید ثابت ہے تو پھر نبوت ثابت ہے، پھر امامت ثابت ہے، پھر قیامت ثابت ہے، پھر عدل ثابت ہے۔ یہ اگر ادھر سے شروع کرو تو اس کی اہمیت پہلے پتا چلتی ہے۔ اسی لیے توحید کو اصل الاصول کہتے ہیں، یعنی اصول دین کی بھی اصل اگر ہے تو توحید ہے۔
سبحان اللہ،
توحید ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات بعض مسائل کو ہم اپنی زندگی میں بڑا سادہ سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں اس پر گفتگو کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، کون سا مسلمان ہے جو خدا دو مانتا ہے؟ نہیں ہے نا کوئی، سب ایک خدا کو مانتے ہیں۔ لیکن آئیے نہج البلاغہ، اور نہج البلاغہ سے بڑھ کر کوئی توحید کی شناخت کروانے والی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ چونکہ سید الانبیاء نے فرمایا میں شہر علم ہوں، یہ در علم ہے، یہ اللہ کے علم کا شہر ہے، دنیا کا نہیں۔ تو جس کے علم کا شہر رسول ہے، اسی کے علم کا در علی ہے۔ اس وقت تک کوئی خدا شناس ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا جب تک در شہر علم پر نہ آئے۔ نہیں نہیں، میں نے ایسے یہ جملہ نہیں کہا، جائے عالم اسلام کے مفکرین کی کتابیں پڑھے اور ان کا عقیدہ توحید پڑھے اور ان کے اعترافات پڑھے، پھر آ کر آپ کو پتا چلے گا کہ آل محمد کو ماننے کا تمہیں فائدہ کیا ہوا۔ نہیں میرے دوستو، ذرا توجہ فرمائیے گا، میں اپنی طرف سے کہوں تو خود اقرار کر رہا ہوں، آؤ غیروں کا اقرار تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حامد حفنی، یہ الازہر یونیورسٹی مصر کا بہت بڑا استاد، اس کے دور میں ایک سیمینار منعقد ہوا مصر میں، پوری دنیا کے سکالر اس میں تشریف لائے، گفتگو سارا دن ہوتی رہی کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید کے تقاضے۔ سارا دن گفتگو کے بعد یہ حامد حفنی کی جب خود مائک لیا تو اس نے بغیر کسی تمہید کے خطبہ مولا کائنات پڑھنا شروع کیا۔ جب اس نے پہلا عقیدہ توحید پر خطبہ توحیدیہ علی پڑھا تو سارے مصر کے مفکرین بول اٹھے، حامد یہ تیرا کلام نہیں ہے، چونکہ تجھ میں یہ جرت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ایسی شناخت کروا سکے۔ ویسے بشر سے نہیں ہے۔ اور علماء الازہر کے یہ جملے زبان زدے خاص و عام ہیں جو ہمیشہ ہمارے مذہب کے امتیازات میں شمار ہوتے ہیں، کہ جب شیخ شلتوت جو الازہر یونیورسٹی کے چانسلر رہ چکے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا، اور مصر وہ ملک ہے جہاں کے رہنے والوں نے نہج البلاغہ پہ کام کیا ہے، یہ دلیل ہے کہ ان میں تعصب نہیں۔ شیخ شلتوت نے یہ لکھا تھا، کسی شاگرد نے پوچھ لیا کہ آپ کا عقیدہ توحید کیسے واضح ہوا، تو اس نے کہا لولا خطب علی لما عرف المسلمین توحیدا، کہا خدا کی قسم اگر علی کے خطبات کا مجموعہ نہج البلاغہ نہ ہوتا تو دنیا کو پتہ نہ چلتا مقام کبریا کیا ہے، پتہ نہ چلتا مقام کبریا کیا ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ جو انہوں نے یہ پہلے علی کے بارے میں اور وہ دوسرے علی کے بارے میں اور امامت کے چوتھے تاجدار کے بارے میں کہا، یہ بھی الازہر یونیورسٹی کے علماء کا جملہ ہے کہ لولا ادعیتا علی ابن الحسین لما عرف المسلمون کیفیت المناجاۃ، کہا اگر امام زین العابدین کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ نہ ہوتا تو لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ خدا کو پکارے کیسے۔ خدا کو کیسے پکارے، اس کی شناخت کا ذریعہ نہج البلاغہ اور اس کو پکارنے کا ذریعہ امام سجاد کی دعائیں نہیں۔ اسی لیے میں اکثر یہ پیام دیتا ہوں اکثر اپنے نوجوانوں کو، میں کہتا ہوں تمہارے مذہب کی دو چیزیں ایسی ہیں جن سے کبھی منہ نہ موڑو، ایک خطبات، دوسرا مناجات۔ خطبات میں آل محمد نے تمہیں معرفت خدا کروائی ہے، اور مناجات میں یہ بتایا ہے کہ اس کو پکارنے کا طریقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آئیں گے، میں مولا کے مناجات کے کچھ جملے پیش کروں گا جس سے آپ سمجھیں گے کہ ان کی نظر میں مقام توحید کیا تھا۔
سبحان اللہ،
کیوں؟ چونکہ مناجات مانا ہے راز و نیاز کرنا، تو یاد رکھیے دو چیزیں ہیں، ایک بات اور سنتے جائیں، خطبات، روایات اور دعائیں، تین چیزیں ہیں نا جو آل محمد سے ہم تک پہنچی، دعائیں ہیں، خطبات ہیں، مناجات ہیں، روایات ہیں۔ ان تینوں کے لہجے میں دیکھ لیں فرق ہے، فرق ہے یا نہیں؟ روایات کا لہجہ بہت سمپل ہے، سادہ ہے، خطبات کا تھوڑا سا اس سے بلند ہے لیکن ہے عام فہم، لیکن مناجات کا لہجہ عام فہم نہیں، مناجات کا لہجہ کلام عام فہم نہیں۔ کیوں؟ کیوں؟ توجہ فرمانا عزیزو، میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سامعین ہیں، بعض دوستوں کے چہروں کو دیکھ کے جنہیں دوسری مجالس میں بھی دیکھتا ہوں، میں نے گفتگو کا انداز بدلا، کیوں؟ مجھے مجموعاً آپ کے چہروں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اسلام آباد پنڈی کے پڑھے لکھے دوست ہیں، یہی ہے نا۔ اگر یہاں سے اٹھوں عام دیہات میں چلا جاؤں گفتگو کو بدلوں گا، اگر صلاحیت ہو تو بدلوں گا نا، تو گفتگو کو کس نے بدلا؟ بدلا میں نے، لیکن ذریعہ کون بنے؟ آپ۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میری گفتگو کے انداز کے بدلنے کا سبب کون بن رہے ہیں سامنے سننے والے؟ اب سمجھو، روایات کا لہجہ الگ، خطبات کا الگ اور دعاؤں کا الگ، کیوں؟ چونکہ خطبات اور روایات سننے والے ہم ہیں، سنانے والا معصوم ہے، لیکن دعائیں سننے والا وہ ہے۔ اللہ اکبر، سنانے والا معصوم ہے، تو جیسا سامنے ہو ویسا کلام ہوتا ہے۔
اللہ
اکبر، تو بتایا آل محمد نے کہ اگر ہماری عظمت کو سمجھنا ہے تو صرف روایات نہ دیکھو، صرف خطبات نہ دیکھو، اگر دیکھنا ہے ہم
مرحبا
یا ہماری دعاؤں کو دیکھو ان میں ہمارا لہجہ کیسے ہے. نہیں میں ایک بات ضرور کہوں گا, چاہے آپ میں کچھ دوست سمجھے یا نہ سمجھے, سنو دعاؤں کا لہجہ کیا ہے. علی فرماتے ہیں الہی الہی اصبر علی عذاب فکیف اصبر علی فراق, خدایا علی تیرے عذاب پہ صبر کر سکتا ہے تیرے فراق پہ نہیں. نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی, یہ لہجہ یہ عالمانہ نہیں. میری بات پتہ نہیں پہنچے گی یا نہیں, یہ علی کا کلام یہ عالمانہ نہیں. عالم علم کی بنیاد پہ کبھی نہیں کہہ سکتا یا اللہ تو عذاب کر میں صبر کروں گا, نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اس کا عذاب کیا ہے. نہیں یہ عالمانہ نہیں, یہ جملہ یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کا رابطہ اس سے عاشقانہ ہو. علی بتا رہے ہیں کہ دعائے کمیل یہ علی کا اس خالق سے جو بیان ہے یہ باب مدینہ تو علم کا نہیں, یہ ایک عاشق کی اپنے معشوق سے راز کی باتیں ہیں. لہذا علی بتا رہے ہیں کہ اے عاشقان علی اگر عاشق خدا بننا ہے تو خدا کو پکارنے کا طریقہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ دعائے کمیل ہے. دعائے کمیل کیا معنی؟ دعائے کمیل کیا؟ دعا تو علی کی ہے, کمیل کی طرف کیوں منسوب؟ خود بتایا کہ کمیل علی کے اصحاب سر میں ہے. اصحاب سر تو سمجھتے ہیں نا نوجوان بھائیوں کے لیے جو مختلف مشکل جملے نہیں کہنے تھا. سر یعنی عام فہم میں علی کا رازدار. ہر کوئی علی کو نہیں پا سکتا. علی کو پانے کے لیے یا مالک اشتر چاہیے یا کمیل چاہیے؟ نہیں نہیں یہ دو ظرف ہوں تو پھر علی سمجھ میں آتا ہے. علی نے کمیل کو لے گئے صحرا میں اور یہ دعائے کمیل تعلیم کی. کیوں؟ علی نے کہا اس دعا کا پہلا مخاطب اسے بناؤں گا جس کا اتنا ظرف ہو.
مرحبا.
کتنے نااہل اور نادان ہیں وہ لوگ جو دعائے کمیل کی حقیقت کو نہ سمجھ کر دعائے کمیل کے لہجے پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کلام علی ہو. نہ میں کہتا ہوں اگر سمجھ میں نہیں آتا زبان روک لو, یہ مانو کہ یہ کلام علی میرے فہم سے بلند ہے کیونکہ علی کہتے ہی اسے ہے کہ بلند ہو. نہیں نہیں علی صرف جسم میں بلند نہیں ہوتا, یہ میں بلندی پر بیٹھا ہوا ہوں آپ نیچے ہیں لیکن میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو مجھ سے بلند ہے. تو بلندی پہ بیٹھنے سے کوئی بلند نہیں ہوتا جب تک کسی کی فکر اتنی بلند نہ ہو جائے. اب خود سوچو جسے اللہ نے علی بنایا ہو وہ ممبر پر رہے پھر بھی بلند ہے, زیرے ممبر رہے پھر بھی بلند ہے. علی نے بتایا میرا غیر ممبر پر بیٹھ کر بھی پستا ہے, میں خاک پر بیٹھ کر بھی بلند ہوں. نہ کہتا علی علی ہے, علی کا کلام بھی علی ہے. ہاں اسی علی کے کلام کو اگر سمجھنا ہے تو اس مادیت سے بلند ہونا پڑے گا. وہ علی خدا کی شناخت کیسی کرواتے ہیں؟ پونے پانچ ہو گئے اور واللہ میں کوئی ایسی نہیں بات کر رہا, میں نے ابھی ایک جملہ بھی اپنے موضوع کے حوالے سے شروع نہیں کیا لیکن یہ ہے اس ممبر کا اثر. باتیں رٹ کے نہیں آتا پہلے دن, میرے مزاج سے اکثر لوگ آشنا ہے. پنڈی اسلام آباد میں بہت پڑھ رہا ہوں, خدا کی توفیق ہے آپ دوستوں کی یہ محبت ہے الفت ہے کہ اس وجہ سے آپ میرے مزاج سے آشنا ہے. موضوع جو لے کے چلا ہوں ممکن ہے توحید پر یشرا گزر جائے, ممکن ہے دوسرے موضوعات تک پہنچے, لیکن جو شروع کر رہا ہوں اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا توحید کے حوالے سے. میں نے عرض کیا کہ توحید مسئلہ وحدانیت خدا کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں یہ عام فہم بات ہے، آج ایک بات شروع کرتے ہیں، اسی سلسلے کو کل ایک آگے لے کے چلوں گا۔ میں نے عرض کیا تھا نا عقیدہ توحید کے بارے میں ہمارا نظریہ خدا ایک ہے، تو ایک کا معنی کیا ہے؟ اب آپ کا خاموش ہونا بنتا ہے، آپ کہیں گے مولوی صاحب اتنی آسان بات کرو، ایک کا آپ کو نہیں پتا، لیکن میں ابھی واضح کر دیتا ہوں، خدا ایک ہے۔ اس مجمع میں سخاوت کتنے ہیں؟ میں ہوں نا، اسی مشخصات کے ساتھ، اسی خصوصیات کے ساتھ، ایک ہوں یا دس ہیں بتائیں؟ ایک ہوں نا، زائد جعفری بھائی ایک ہے نا ان خصوصیات کے ساتھ، تو ایک یہ بھی ہیں، ایک میں بھی ہوں اور ایک خدا بھی ہے۔ کیا فائدہ؟ یہ ایک وہ بھی میں بھی، لیکن آپ سب کا جواب ہوگا میرے ایک ہونے میں اور اس کے ایک ہونے میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ توجہ فرمائیے، عام مجمع کو گننا چاہتے ہیں، شمار کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے شروع کریں تو مجھے کیا کہو گے؟ ایک، دو، تین، چار، پانچ، دس، پندرہ، بیس، جتنے بھی بیٹھے یہ ہے نا، آخر تک جب جائیں گے اسے جتنے لوگ ہیں یہاں اسے جب شمار کریں گے، مثلا آپ نے کہا 3000، وہ 3000 ہے آخری، اچھا آپ نے کہا نہیں یار ادھر سے شروع کرو، اب وہ ایک میں 3000، پہلے میں ہی ایک تھا، اب میں ہی 3000 ہوں، کیا میں 3000 میں بھی آیا، میں ایک میں بھی آیا، میں ایسا ایک ہوں کہ مجھ جیسے 3000 ہیں۔ اس ایک کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہ ایک ہے جو آداد میں آ جائے، جو تعداد میں آ جائے، جو تعداد میں آئے اس جیسے کئی ہوتے ہیں، وہ خدا ایسا نہیں ہے جو تعداد میں آ جائے، نہیں میں اور آپ ایسے کہ ہم جیسے جہاں سینکڑوں ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ایسے کہ ہم جیسے ہزاروں، ہم تعداد میں ایک ہیں اور وہ ذات میں ایک ہے۔ ذات میں ایک کون ہوتا ہے؟ ذات میں ایک وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا فرض نہ کیا جائے، نہیں نہیں جس کا دوسرا فرض ہی نہ کیا جائے۔ دوسرا ہوتا کب ہے؟ ایک کے بعد دو کب ہوگا؟ جب میرے وجود کی حد معین کرو گے، ورنہ وہ دو کیسے بنے گا؟ بس میں آسان کر رہا ہوں نوجوان بھائیوں کے لیے، سمجھیں ان مسائل کو سمجھیں۔ یہ مکتب آل محمد نے توحید جو پیش کی ہے، ایک ہونے کا معنی کیا؟ دیکھو میں ایک، زائد جعفری بھائی دو، ہم دو کب بنے؟ جب میرا وجود اس سے الگ ہوا، تو میرے وجود کی حد پہلے معین کی نا، پھر کہا یہ دو، پھر دو ہے، بس دو ہونے کے لیے وجود کی حد ہونی چاہیے، تعداد میں، آداد میں، اکاؤنٹنگ میں وہ آ سکتا ہے جس کے وجود کی حد ہو۔ ہائے ہائے، اب اللہ کے وجود کی چونکہ حد نہیں ہے، وہ تعداد میں ایک نہیں، وہ ذات میں ایک ہے، وہ تعداد میں ایک نہیں، وہ ذات میں ایک ہے۔ نہیں اور واضح کر دیتا ہوں، جاتے جاتے یہ جملہ میں ضرور کہہ دیتا ہوں، وہ ایک ہے معنی کیا؟ وہ ایک ہے، ایک نہ اس معنی میں ایک، مولا کائنات نے فرمایا العہد لا بتاویل عدد، اللہ فرماتے ہیں وہ عہد ہے لیکن ایسا عہد نہیں جس کا دوسرا ہو، علی فرماتے ہیں وہ ذات میں ایسا واحد جس جیسا کوئی نہیں۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، محسوس تو نہیں کریں گے، یا محسوس کرنے والے نہیں ہیں، مجھے معلوم ہے۔ اب جو کہتے ہیں علی اللہ ہے، ایک طرف کہتے ہیں علی اللہ ہے، دوسری طرف سے کہتے ہیں علی نبی جیسا، نہیں نبی جیسا کیا مراد؟ یعنی دو ہیں، اسی لیے اس جیسا کہہ رہے ہو نا، ورنہ جیسے کا معنی کیا؟ علی مثل نبی ہے، تو مثل تب ہی ہوں گے جب دو ہوں، آئے ہائے جب دو ہوں، اسی لیے اللہ نے علی کو نفس نبی بنایا تاکہ دنیا کو بتاؤں کہ علی نبی جیسا ہے اور میں وہ ہوں جس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں، کوئی مجھ جیسا نہیں۔ ایک ایک کے معنی ایک اور بھی ہے، نہ اس معنی میں ایک ہے نہ تعداد میں ایک، ایک کیا؟ میں آیا، مجھے تطہیر بھائی لے گئے، وہاں پر ایک چائے کی پیالی لائی. میں نے کہا ایک چائے کا کپ, لفظ ایک کہا نا, ایک کہا, حالانکہ وہ ایک نہیں. اگر آپ سوچیں اسی چائے میں پتی ہے, دودھ ہے, چینی ہے, پانی ہے, ہے نا, ہے نا, یہ چار چیزوں سے مل کے بنا, لیکن کہا ایک. تو بعض اوقات ایک اسے بھی کہہ دیتے ہو جو مل کے بنے, ترکیب ہو گئی نا. دیکھو وہ ساری چیزیں مل کے ایک بن گیا. کیا وہ ایسا ایک ہے نا؟ اس کی ذات میں کوئی ترکیب ہے ہی نہیں. اگر ترکیب ہوگی تو محتاج ہوگا. کیوں؟ چائے تب چائے بنے گی جب اس میں پتی بھی آئے, جب اس میں دودھ آئے, پانی آئے, شوگر آئے. یہی ہے نا, جب تک اس میں یہ چار چیزیں نہ ملے اسے چائے نہیں کہو گے. تو چائے بننے کے لیے وہ محتاج ہے ان چار چیزوں کی. اگر وہ بھی مل کے بنے تو جب تک وہ چیزیں نہ ملے یہ خدا نہیں ہوگا. اللہ نے کہا میں ایسا ہوں, نہ کسی سے مل کے بنا نہ کوئی مجھے ملا سکتا ہے. ایک ہے نا, کہا ایک, لیکن یہ بھی ایک ہے, ترکیب ہو گئی نا. اچھا ایک اور کا اور مانا کیا, آپ نے ایک جگ شربت کا لیا, ایک لیا نا, لفظ ایک کہہ دیا نا, پانچ گلاس رکھے, پانچوں گلاسوں میں آپ نے شربت ڈال دیا, ڈال دیا نا, اب ایک سے پانچ بن گئے, ایک سے پانچ بن گئے. وہ پہلے ایک چار سے مل کے بنا, اس ایک سے پانچ بن گئے. کیا مانا؟ ادھر تقسیم ہوئی, ادھر ترکیب ہوئی. اللہ میں نہ تقسیم ہے نہ ترکیب ہے. اللہ اکبر. یہ ہے علی کا کہنا. علی فرماتے ہیں الاحد لا بتاویل عدد ولا یشمل بحد ولا یحسب بعبد. کہا وہ ایسا ایک ہے جو تعداد میں نہیں آتا, وہ ایسا ایک ہے جو حد میں نہیں آتا, وہ ایسا ایک ہے جو کسی سے مل کے نہیں بنتا, وہ ایسا ایک ہے ساری کائنات کو ملا دیتا ہے لیکن خود ملنے کا محتاج نہیں. وہ قریب ہونے کے باوجود عظمت میں دور ہے, وہ دور ہونے کے باوجود اپنی جبروتیت میں قریب ہے. وہ ایسا ہے کہ پوری کائنات کو بنانے کے بعد بھی اس کا کچھ نہیں بگڑتا. کوئی اسے خدا مانے اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا. ساری دنیا اس کو نہ مانے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور وہ ایسا ہے میرے دوستو, میں نے توحید کا عقلی پہلو آج آپ کے سامنے بیان, یہ عقلی دلائل تھے تمام. توحید چند مرتبے ہیں, عقلی, نقلی, اس کے بعد توحید وحی کے ذریعے. ایک معرفت ہے جو توحید کی عقل کے ذریعے ہوتی ہے, دوسری ہے جو وحی کے ذریعے ہوتی ہے, تیسری ہے جو قلب کے ذریعے ہوتی ہے. ہاں, آل محمد نے ہمیں راہ قلب بتائی ہے. میں نے اتنے دلائل دیے, کسی کے سمجھ میں آئے کسی کے نہیں آئے. ایک جملہ کہوں, اگر توحید کو مجسم دیکھنا ہے تو کربلا چلے گا. خدا کی قسم کربلا سے آگے کوئی شے ہے ہی نہیں جس کی مثال دوں. کربلا کو دلائل سے ثابت دنیا کے تمام فلسفر نے کیا, لیکن کربلا کو عملی کر کے اگر میدان کربلا میں دکھایا تو فرزند زہرا ہے. وہ ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ کا دلیل میرا اکبر جا رہا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو میں اکبر دیتا, اگر وہ نہ ہوتا تو میں قاسم دیتا, اگر وہ نہ ہوتا تو میں عباس دیتا, اگر وہ نہ ہوتا تو میں چھ ماہ کا اصغر دیتا. نہیں نہیں نہیں, ابھی بھی متوجہ نہیں ہوئے. سخت جملہ ہے کہہ دوں, کہا اگر وہ نہ ہوتا تو زینب کی چادر دیتا. بس عزاداروں, یکم محرم کا دن گزر گیا. دو محرم کی شب آ رہی ہے نا, شب اگلے دن کی ہوتی ہے. گزشتہ شب جب چاند نظر آیا, بہت سارے دوستوں نے میسج کیے, فون کیے, پوچھتے رہے, قبلہ صاحب آج رات مجلس ہے. اندازہ ہو رہا تھا عاشقان حسین کس طرح مشتاق ہیں. بعض دوست خون میں رونے لگے. جیسے میں نے فون اٹھایا جانتا تھا نام آ رہا, رونے لگے. ایک جملہ کہا, کہتے ہیں آغا صاحب آپ کو اس محرم کے چاند کی تسلیت کہتے ہیں. یار میں نے یہ جملہ کیوں کہا, 1433 ہجری کا سورج رات طلوع ہوا, 1433 ہجری کا سورج تھا. کربلا کا واقعہ 61 ہجری کو ہوا نا, 61 ہجری. کتنے سال ہو گئے, 39 سال وہ اور 14 سال 1300 سال یہ, 1372 سال, 1272 سال واقعہ کربلا کو گزرے ہو گئے نا, ہو گئے نا. میری طرف ذرا متوجہ ہوئے, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, آج 1272 سال بعد اگر چاند دیکھ کر تمہاری یہ حالت ہے, مجھے بتاؤ جب 62 ہجری کا یہی چاند زینب نے دیکھا ہوگا, مجھے بتاؤ جب اس چاند کو لیلی نے دیکھا ہوگا, مجھے بتاؤ یہ چاند رباب نے کیسے دیکھا ہوگا. اداکاروں میرا دل کہتا ہے ایک جملہ کہو, جب زینب نے اس 62 ہجری کے اس چاند کو دیکھا ہوگا ضرور کہا ہوگا, اور محرم کا چاند تو طلوع ہو گیا, ہر میرے چاند کربلا میں ایسے ڈوبے ہو کہ طلوع نہ ہوئے. میرا دل کہتا ہے رباب نے کہا ہوگا اور محرم کا چاند, کاش 61 ہجری میں تو غروب نہ ہوتا. بس عزاداروں یہ محرم کو ایسے مناؤ جیسے آل محمد مناتے ہیں. کیسے مناتے ہیں؟ اکثر یہ روایت پڑھی جاتی ہے, علماء ضرور پڑھتے ہیں, اس لیے تبرکاً میں بھی پڑھ دیتا ہوں. ائمہ کیسے مناتے تھے محرم؟ کہتے ہیں شکم محرم کا دن ہے. ابن شبی 8ویں امام کا صحابی کہتا ہے گھر سے چلا, میں نے کہا شکم محرم ہے, امام کی خدمت میں پہنچتا ہوں. ولی عہد تھے امام, بغداد میں تھے اس وقت. کہتا ہے امام کی خدمت میں پہنچتا ہوں, عجیب حالت دیکھتا ہوں. کیا؟ کہتے ہیں امام نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, سیاہ لباس ہے. میں دیکھ کے سمجھ گیا, مجھے دیکھتے ہی کہتے ہیں ابن شبیب تجھے معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا معلوم ہے. کہا آج یکم محرم ہے. میں نے کہا مولا مجھے معلوم ہے. کہا سنیں گے؟ کہتے ہیں ابن شبیب اگر تجھے رونا پڑے نا, اگر کسی غریب پر رونا پڑے تو کسی کی غربت پہ نہ رونا, اگر رونا تو حسین کی غربت پہ رونا. آج رکو, اگر رونا تو حسین کی غربت پہ رونا. کہتی ہے میں نے عرض کیا مولا مولا کیوں کیوں؟ عزادار سادات غیر سادات جو جملہ کہہ رہے ہو ہے سخت, لیکن معاف کر دینا معصوم کا جملہ ہے. فرماتے ہیں اس لیے میں نے کہا میرے دادا حسین پہ رونا, زوبہا کما زوبہا القبش, کم میرے دادے حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے مصفن کو دیا جاتا ہے. نہیں عزاداروں بعض دوست متوجہ نہیں ہوئے, میں نے لفظ ذبح کہا ہے. عربی میں دو لفظ بولے جاتے ہیں, ایک قتل ایک ذبح. قتل میں اور ذبح میں فرق ہے. کہتے ہیں قتل اسے کہتے ہیں جسے آپ وار کر کے چھوڑ دیں اور وہ اپنی موت خود چلا جائے. اس زخم سے اگر اس کی جان نکل جائے عربی میں اسے قتل کہتے ہیں. لیکن ذبح کسے کہتے ہیں؟ یار ابھی 20 دن پہلے عید الاضحیٰ گزری ہے, گوسفند کو ذبح کرتے ہو, کیسے کرتے ہو؟ لگا لیتے ہو, تب تک چھری چلاتے رہتے ہو جب تک اس کی شرج نہ کٹ جائے. جانتے ہو اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تڑپتا رہے گا. عزاداروں میرا امام کہتا ہائے میرا دادا, میرے دادے کو قتل نہیں کیا گیا, شبر نے ذبح کیا. بس عزاداروں آج 1400 سال کے بعد سن کے اور تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے, مجھے بتاؤ جب ذبح ہو رہا تھا تو بہن کہاں تھی؟ بہن کہاں تھی؟ آئے جب ذبح ہو رہا تھا 4 سال کی بیٹی کہاں تھی؟ بس عزاداروں شام ہو رہی ہے, میں لمبا مصیب نہیں پڑتا, ایک جملہ ضرور کہوں گا. زینب کا مدینے سے جانا اور زینب کا کربلا سے جانا, یہ دو حالتیں ہیں, ان کو روایات نے بیان کیا. راوی کہتا ہے میں مدینے میں آیا, میں میں نے دیکھا مدینے کے بازار سنسان ہے، گلیاں سنسان ہے، میں نے ایک جانے والے سے پوچھا کیا ہوا مدینے میں، کہا تمہیں پتا نہیں ہے، کہا میں مدینے کا رہنے والا نہیں، کہا کیا ہوا، کہا فرزند رسول مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، کہا کہاں، کہا اپنے محلے میں، اپنے گھروں سے ابھی فدا ہونے والے ہیں۔ عزادار راوی کہتے ہیں میں آیا، رش کو کراس کرتا ہوا، لوگوں کو ہٹاتا ہوا اس جگہ آ گیا جہاں دور سے میری نظر پڑ رہی ہے، کہتا ہے ایک محمل آیا گھر کے سامنے بیٹھ گیا، کہا ایک خوبصورت بچہ ساتھ ایک مزدور جو پردے میں تھی آئی، میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے، کہا پہچانتے نہیں ہو، یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے، ساتھ بیوہ حسن ہے، کہا اس جوان نے سوار کیا، محمل چلا، تھوڑی دیر بعد ایک اور چاند جیسا جوان آیا، ساتھ ایک خاتون ہے، میں نے پوچھا یہ کون ہے، کہا پہچانا نہیں، یہ علی اکبر ہے، فرزند رسول ہے، ساتھ ان کی والدہ ہے، کہا اس نے بھی احترام سے بٹھایا، محمل رخصت ہونے لگا، محمل آگے بڑھا، کہتا ہے اسی طرح مستورات آتی رہی، میں پوچھتا رہا، کہتا ہے اتنے میں میں نے دیکھا ایک مستور باہر نکلی، حسین دور کھڑے تھے، جیسے ہی یہ اپنے گھر سے باہر آئی، دروازے سے باہر قدم رکھا، میں نے دیکھا